نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے, اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنے ذکر کے لیے, اپنی یاد کے لیے اور اپنے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کا تذکرہ کرنے کے لیے جمع فرمایا. اور ہمیں توفیق دی کہ ہم رات کا کچھ حصہ ذکر میں گزارے, اس کے ذکر میں, اس کے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کے ذکر میں, کہ تھوڑی دیر کے لیے علم کی محفل میں بیٹھنا پوری رات کی عبادت سے افضل ہے. اور میں مشکور ہوں ہمارے بھائی اسحاق بھائی کے کہ انہوں نے تھوڑے ہی عرصے میں محفل کا انتظام کیا اور آس پاس کے ان کے دوست اور بھائیوں کو یہاں پر جمع کیا. ہم ان کے مشکور ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو خیر و برکت عطا فرمائے, ان کے گھر میں بھی خیر و برکت عطا فرمائے اور ان کو خوشیاں دے, ترقی عطا فرمائے, کہ جو دین کا کام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مدد فرماتا ہے. اور صرف یہ مدد نہیں ہوتی کہ دین میں اس کو کامیابی مل جائے, اس کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرماتا ہے. سب کو چاہیے کہ کچھ حصہ دین کے لیے, اپنے زندگی سے تھوڑا سا حصہ دین کی خاطر وقف کرے. اگر خود کچھ دین کے لیے کر نہیں سکتا تو کم از کم اتنا کر سکتا ہے کہ دین کے لیے خود تھوڑا ٹائم نکال لے, کہیں پر دین سیکھنے کے لیے, کچھ علم حاصل کرنے کے لیے وقت مل جاتا ہو تو وہاں پہنچ جائے وقت نکال کر کے اور دین تھوڑا سا حاصل کر لے. یہ بھی ایک بہت بڑا جہاد ہے. جو اس آیت کریمہ کے تحت میں نے آپ کے سامنے کچھ عرض کیا, اس سے پہلے میں کچھ باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو ایک دوست نے سوال کیا تھا تو اس کے تحت انشاءاللہ وہ باتیں آگے آ جائے گی. اس سے قبل میں چاہوں گا کہ ہم سب مل کر کے آقا دو جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مقدسہ پر تہ دل سے درود شریف کا اذکار پیش کرے. اللہ علیہ وسلم کا حسن و صحابہ کرم بار علی و صحابہ و بارک وسلم دائم ابدا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا ارشاد مبارک ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین, او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا دو جہاں سرور عالم نور مسلم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی بھی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا, مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کو سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, حتیٰ کہ اس کے ماں باپ, اس کی آل اولاد, اس کے مال, اس کی جان, بلکہ تمام دنیا کو لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں, اس وقت تک وہ شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا. تو معلوم یہ ہوا کہ کلمہ شریف پڑھنا فرض ہے, اللہ سے جس طرح محبت کرنا فرض ہے, اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنا لازم اور ملزوم ہے. اس لیے کہ اگر حضور سے محبت نہیں کرے گا تو ان کی بتائی ہوئی باتوں کو تسلیم نہیں کرے گا, ان کے اوپر جان فدا نہیں کرے گا, ان کی بتائی ہوئی باتوں کے لیے اپنے آپ کو راضی نہیں کر پائے گا. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے محبت کرنا یہ ایمان کا جز ہے, ایمان کی جڑ ہے. جس نے حضور سے محبت نہیں کیا اس نے ایمان حاصل ہی نہیں کیا. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خود کا ارشاد ہے. اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے, یہ حدیث قدسی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم روایت فرماتے ہیں, ابو ہریرہ اس کو, کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے یوں ارشاد فرمایا ہے, من عاد لی ولیا فآذنته بالحرب, کہ جو کسی میرے کسی بھی ولی سے عداوت رکھے, دشمنی رکھے, تو میں اس کو جنگ کا چیلنج دیتا ہوں. میں اس کو جنگ کے لیے دعوت دیتا ہوں کہ مجھ سے جنگ کر لے، مجھ سے جنگ کر لے. اب ظاہر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تو کوئی جنگ کر ہی نہیں سکتا، کوئی جنگ کر ہی نہیں سکتا. تو ان دونوں چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو معلوم یہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت ٹوٹ کے کریں گے تب جا کر مومن ہوں گے، تب جا کر کے مومن ہوں گے. اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بھی ولی سے، کسی بھی ولی سے، چاہے وہ رسول ہو، رسول ولی کا مطلب دوست ہوتا ہے، اللہ کا محبوب ہوتا ہے، ولی کے درجے ہوتے ہیں، تو رسول بھی اللہ کا دوست ہے، نبی بھی اللہ کا دوست ہے، غوث و کتب صحابہ غوث کتب بھی اللہ کے دوست ہیں، ان کے بعد نیچے بھی دوسرے جو ائمہ اکرام اور مشائخ الاسلام اور جن کی شہرت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، ولایت کی شہرت بہت زیادہ ہے، ان سے بھی اگر خدا نہ خواستہ بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، تب بھی وہ ایمان والا نہیں ہے. بات سمجھنا، تب بھی وہ ایمان والا نہیں ہے. تو ایک تو ہے لازم اور ملزوم کے نبی سے محبت ٹوٹ کے کرنا ہے، حتیٰ کہ اپنی جان سے زیادہ محبت کرنا ہے، اور اللہ کے جتنے بھی برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے جتنے بھی محبوب بندے ہیں، اولیاء کرام جن کو کہتے ہیں، اور ہر رسول ولی ہے، ہر نبی بھی ولی ہے کیونکہ اللہ کے دوست ہیں، ان سب سے محبت رکھنا اور ان سے عداوت نہ رکھنا، یہ بھی ایمان کی شرط ہے، یہ بھی ایمان کی شرط ہے. جو لوگ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت نہیں کرتے تو وہ اپنے آپ کو ٹٹول لیں کہ ان کے ایمان کا کیا ٹھکانا ہے. بلکہ جو لوگ معاذ اللہ اولیاء اللہ سے بغض رکھتے ہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں کھوج کرتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ کوئی نقص بیان کیا جائے، عداوت کی بنیاد سے کوئی برائی کر دی جائے یا کوئی کمی بیشی کی جائے ان کی شان میں، تو وہ بھی اپنے ایمان کا ٹھکانہ ڈھونڈ لیں کہ ایمان ان کا ہے بھی یا نہیں، ان کا ایمان ہے بھی یا نہیں. گرو شی پل جی اللہ تو ہمارے ایک بھائی نے آج مجھ سے سوال یہ کیا کہ بہت سارے فرقے ہیں اور کوئی کہتا ہے ہم ٹھیک ہیں، سارے کہتے ہیں ہم ٹھیک ہیں، دوسرے غلط ہیں، ہم ٹھیک ہیں، لیکن فیصلہ اللہ اس کے رسول کی طرف ہونا چاہیے کہ وہ بتا دے کہ کون ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اب یہ دو چیزیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی اس سے آپ یہ اندازہ لگا لیجئے کہ کون سی ایسی جماعت ہے جو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ ہم صحیح ہیں، اسلام کے صحیح راستے پر ہیں، کہ جس میں یہ دونوں صفتیں پائی جاتی ہیں کہ اللہ کے رسول اور نبی جتنے بھی ہیں، اللہ کے نبی رسول ان سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہو اور کسی بھی ولی سے دشمنی بھی نہ کرتے ہو. یہ کون سی جماعت ہے؟ یہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے کہ صرف اور صرف اہل سنت جماعت ایسی ہے کہ تمام اولیاء اللہ کی جو ہے جوتیاں سر پہ اٹھاتے ہیں، ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں. کوئی اور ایسی جماعت آپ کو نہیں ملے گی. اس کے بعد اب ایک اور ایسی کریمہ سنیے، قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ لَا تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ صدق اللہ العظیم. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ نے کچھ دوست پیدا کیے ہیں جو اسلام میں کوشش کریں گے اور اپنی کوشش کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، اللہ کی فضل کی وجہ سے، اللہ کی عنایت کی وجہ سے اللہ کی دوستی کے مرتبے تک پہنچ جائیں گے. ان کو اللہ کا ولی کہتے ہیں، ان کو اللہ کا ولی کہتے ہیں. اور اللہ کے ولی کی ڈیفینیشن، اس کا صحیح معنی قرآن پاک یوں ارشاد فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان لاتے ہیں اور پرہیزگار ہوتے ہیں، اور جو پرہیزگار ہوتے ہیں، ایمان والے ہوتے ہیں اور اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں جو پوری پوری کوشش کرے گا، اور اگر اس کے نصیب میں ہے اللہ ولایت جو ہے وہ صرف کوشش کرنے سے نہیں ملتی، یہ اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اللہ نے تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، پھر وہ انسان کوشش کر کے اس درجے تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اسلام میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے رہیں گے، ولی پیدا ہوتے رہیں گے. اب اسلام میں اتنے سارے فرقے ہو گئے، کوئی شیعہ ہے، کوئی معاذ اللہ کیا ہے، کوئی کیا ہے، کوئی کیا ہے. تو میں آپ سے ایک آسان سا سوال پوچھتا ہوں کہ آپ نے ابھی بیج پڑے ہیں درود شریف پر، بیج ہے نا، درود شریف پڑے بیجوں پر، یہ بیج آپ کو بظاہر مردہ نظر آتے ہیں، بیج آپ کو مردہ نظر آتے ہیں. اگر آپ بیج کو زمین میں ڈالیں گے تو بیج جو ہے جس میں تھوڑی سی بھی جان ہوگی، تھوڑی سی بھی جان ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اس کو اگر پانی ملے گا اور مٹی صحیح ملے گی اور دھوپ ملے گی تو انشاءاللہ اس میں سے ایک درخت پیدا ہوگا، اس میں سے ایک درخت پیدا ہوگا. اور جس قسم کا بیج ہوگا، جس قسم کا بیج ہوگا اسی قسم کا اس درخت میں پھل لگے گا. صحیح کہہ رہا ہوں، جس قسم کا بیج ہوگا اسی قسم کا اس میں پھل لگے گا. اگر آپ نے ببول کا بیج بویا تو ببول کا درخت نکلے گا، اس کے پھل جو ہے وہ ببول کے خاردار کاٹے ہوں گے اور اس میں کوئی دوسرا میٹھا پھل نہیں ہوگا. اگر آپ انگور کے بیج بوئیں گے تو انگور کا درخت نکلے گا، اس میں انگور کے خوشے نکلیں گے. کیلے کا بیج لگائیں گے تو کیلے کا درخت نکلے گا، کیلے کے بیج نکلیں گے، کیلے کے پھل نکلے، کیلا اگے گا اس میں. اور آم لگائیں گے، سیب لگائیں گے، وغیرہ وغیرہ، جس قسم کا آپ بیج لگائیں گے اسی قسم کا اس میں پھل نکلے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں جو شخص کوشش کرے گا، غور سے سنیے گا، جو شخص کوشش کرے گا اور اس کی کوشش پھل دے گی تب جا کر کے وہ اللہ کا ولی بنے گا، تب جا کر کے وہ اللہ کا ولی بنے گا. اور بہت سارے لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکات بھی دیتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں، کلمہ روزانہ کئی مرتبہ پڑھتے ہیں، وضو، روزہ، حج، زکات، جتنی چاہے عبادات کرتے ہیں وہ سب کرتے ہیں. لیکن پھل کس کے اندر لگتا ہے؟ پھل کس میں لگتا ہے؟ پھل اس میں لگتا ہے جس کا ایمان پکا ہے اور جو اللہ کے یہاں مقبول ہے. تو کہاں پھل لگتا ہے؟ وہ پھل جو وہ ہے کہ جس درخت میں اللہ کے ولی پیدا ہو رہے ہیں، جس اسلام کی شاخ میں، جس اسلام کے درخت میں اللہ کے ولی نظر آ رہے ہیں، معلوم یہ ہوا کہ یہی درخت صحیح والا درخت ہے، یہی درخت صحیح والا درخت ہے. دوسرے جو بیج لگائے جا رہے ہیں اس میں ایسے پھل نہیں نکل رہے، دوسری جو کوششیں کی جا رہی اس میں ایسے پھل نہیں نکل رہے. لیکن جو اسلام صحیح والا ہے، جو فرقہ بالکل ناجی فرقہ ہے، اللہ اس کے رسول کی رضا کے مطابق چل رہا ہے، اسی میں پھل نکل رہے ہیں، اسی میں اولیاء اللہ پیدا ہو رہے ہیں، اسی میں اولیاء اللہ پیدا ہو رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جس جو بھی اسلام کا دعویٰ کر رہا ہے، جس فرقہ ناجیہ میں، جس کسی فرقے میں اللہ کے ولی واقعتاً پیدا ہو رہے ہیں، وہی اصل دین پر قائم ہے، وہی سچے دین پر قائم ہے، وہی ٹھیک دین پر قائم ہے. انہی کی اتباع کی جائے، انہی کو جو ہے اپنا پیشوا بنایا جائے اور اسی کے عقیدے کو اور اسی کے عمل کو اپنایا جائے. کیونکہ اگر خراب بیج ہے تو اس میں پھل نہیں لگتا، برا بیج ہے تو برے پھل لگیں گے، اچھا بیج ہے، پھلدار والا درخت ہے، پھل والا بیج ہے تو وہی پھل نکلے گا جو میٹھا ہوگا، اچھا ہوگا. تو اسلام میں اولیاء اللہ جو ہے پھل ہے، بڑی کوشش کی جاتی ہے، لیکن دوسرے فرقوں میں اولیاء اللہ پیدا نہیں ہوتے، صرف اور صرف اہل سنت کے مذہب میں اولیاء اللہ پیدا ہوتے صرف اور صرف اہل سنت کے سچے مذہب میں اللہ کے ولی آپ کو نظر آئیں گے کہ جن کا چہرہ دیکھ کر کے آپ کہو کہ ہاں یہ اللہ کا دوست ہے، یہ اللہ کا دوست ہے. اس کی کرامتیں آپ دیکھیں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ اس نے ہزاروں چیزیں ہو چکی، ڈاکٹروں نے جو ہے پوری کوشش کر لی، اس نے پوری کوشش کر لی، اس نے پوری کوشش کر لی، کام نہیں ہوا، اللہ کے ولی کی زبان ہل گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا کام کر دیا. یہ ولی جو ہے درخت کے پھل ہیں جو اسلام میں نظر آ رہے ہیں، اور اس درخت کو آپ پکڑے جس درخت میں اللہ کے ولی آپ کو نظر آ رہے ہیں، وہی سچا مذہب ہے، وہی اور کون سا وہ مذہب ہے؟ اہل سنت کا مذہب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پیروی اور سچے مذہب پہ ہمیں قائم اور دائم رکھے. درشی پڑھ لیجیے. اللہ مسلم وسلم بارک علی محمد معمر ذی کرم وعلى آله وصحبه بارک وسلم دائم ابدا. تو جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ نون سے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اپنے حبیب کبریا اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جو ہے اخلاق کے سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہیں. آپ کا اخلاق سب سے بہترین سب سے اچھا ہے, اتنا اچھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام میں اس کی تاکید کے ساتھ ارشاد فرمایا. ویسے تو اللہ کا کلام لا ریب ہے, لا ریب فی ہم پڑھتے ہیں نا, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی, اللہ کے کلام میں تو شک ہے ہی نہیں, اس میں شک کی گنجائش ہے ہی نہیں. لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلق عظیم کی بات ارشاد فرماتا ہے تو یوں کہتا ہے, وَإِنَّكَ, کہ بے شک آپ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ جو ہے بہت ہی اونچے کیریکٹر کے بہت ہی افضل ترین جو ہے مقام پر ہیں. کیوں؟ اس لیے پہلے اِنَّ کہنے کی کیا ضرورت ہے, اس کا تو کلام بلا شک ہے, اس کے کلام میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کے باوجود حبیب کبریا صلی اللہ تعالی وسلم کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے کہہ کے بے شک تمہارا اخلاق بہت اونچا ہے, بہت ہی اونچے مرتبے پہ آپ اخلاق کے فائز ہیں. یہ کیا شے ہے, اخلاق کیسی چیز ہے؟ ہم اور آپ دنیا بھر میں دیکھتے ہیں بہت ساری شکایت کرتے ہیں کہ آج کل مسلمان پٹ رہے ہیں مر رہے ہیں, کوئی کسی کو فالو نہیں کرتا, مسلمانوں کو دیکھ کر کے کوئی اگزامپل نہیں پکڑتا, اور ویسٹرن کنٹریز جو ہے مغربی ممالک جو ہے وہاں کے لوگوں نے جو ہے اسلام کی اچھی باتیں پکڑ لی ہیں اور ہم نے ان کی بری باتیں پکڑ لی ہیں. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کون سی اچھی باتیں پکڑ لی اور ہم نے کون سی بری باتیں پکڑ لی ہے, اس میں سے ایک تھوڑی سی جھلک میں آپ کو دینا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب آپ بے شک اخلاق کے سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہیں, اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب آئینہ دیکھتے تھے تو آپ دعا فرماتے تھے, اللہم کما خلقتا, اللہم کیا ہے دعا, اللہم کما حسنتا خلقی فحسن خلقی, کہ اے اللہ جس طرح تو نے میرا چہرہ میرا جسم میری تخلیق خوبصورت بنائی ہے, مجھے اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے, تو تو میرے اخلاق کو بھی اسی طرح خوبصورت بنا دے. اب یہ وہ عرض کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بارگاہ میں کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ اے محبوب آپ کا تو اخلاق سب سے بہترین ہے, سب سے اونچے مرتبے کا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق کے بارے میں صحابہ اکرام نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آ کر کے سوال کیا کہ آپ کا اخلاق کیسا تھا, آپ کا جو ہے برتاؤ کیسا تھا آپ کے ساتھ یا لوگوں کے ساتھ کس طرح کا ہوتا تھا, تو بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہے کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا. قرآن تو پورا پورا حضور کے اخلاق کے بارے میں ہے, قرآن تو پورا پورا حضور کے اخلاق کے بارے میں ہے. دیکھیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے اخلاق عظیم کتنا اونچا کتنا بہترین تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کہتی ہے کہ قرآن پڑھو, اسی میں حضور کے اخلاق کو سب کچھ لکھا ہوا ہے, اس نے حضور کے اخلاق کے بارے میں تو لکھا ہوا ہے. اور آگے چلیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں ارشاد فرماتے ہیں, بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, مجھے دنیا میں اس لیے بھیجا گیا ہے, میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں اخلاق کو اس کے سب سے اونچی چوٹی تک پہنچا دوں. اخلاق کو اس کی سب سے اونچی چوٹی تک پہنچا دوں. اب خود ماشاء اللہ اتنے اونچے مرتبے فائز ہیں لیکن حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اخلاق کو اس کے سب سے اونچی چوٹی تک پہنچا دوں تاکہ لوگ میرے اخلاق کو دیکھ کر کے خود بھی اچھے اخلاق کے ہو جائیں, خود بھی اچھے اخلاق کے ہو جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم میں سے سب سے اچھے لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور قرآن دکھائیں، قرآن کو سیکھیں اور قرآن کو سکھائیں. تو ہمارے آقا میرے پیر و مرشد سید عبدالعلیم قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکثر ارشاد فرماتے تھے، مجھے بتاتے تھے کہ یہاں پر صرف یہ بات نہیں ہے کہ انسان طالب علم بن کے قرآن سیکھے اور پھر جا کر سکھائے تو اس کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے. یہ بتا رہے تھے مجھے کہ یہاں پر دونوں انسان کی ایک ساتھ فضیلت بتائی جا رہی ہے، کہ جو سکھا رہا ہے قرآن وہ بھی سب سے بہترین انسان ہے، اور جو سیکھ رہا ہے اس وقت وہ بھی سب سے بہترین انسان ہے، وہ بھی سب سے بہترین انسان ہے. لیکن میں بات دوسری کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سب سے بہترین وہ لوگ ہیں کہ جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائیں. اور دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں سیدنا عثمان غنی کا شاید یہ قول یا حدیث مبارکہ مجھے یاد نہیں، کہ یوں ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے سب سے بہترین وہ لوگ ہیں، تم میں سے سب سے بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے، جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے. معلوم یہ ہوا کہ قرآن بھی کچھ اخلاق کی ہی تعلیم دے رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاق جن کا اچھا ہے وہی سب سے اچھے لوگ ہیں، اور یہاں تک بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہے کہ بہترین اخلاق تم کو سکھا دوں، اخلاق کو سب سے اونچی چوٹی تک پہنچا دوں. تو معلوم یہ ہوا کہ بہترین لوگ وہ ہیں جن کا اخلاق سب سے اچھا ہے، اور بدترین لوگ وہ ہیں جن کے اخلاق سب سے برے ہیں. تو معلوم یہ ہوا، لیکن دنیا میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دنیا میں سب سے بدترین لوگ وہ ہیں جو مشرکین ہیں اور منافقین ہیں اور کافر ہیں، اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ بہترین لوگ وہ ہیں جن کو میں نے ایمان عطا فرمایا ہے. تو قرآن کا فیصلہ ہے کہ سب سے بہترین لوگ وہ ہیں کہ جن کو ایمان عطا ہوا ہے، جو اعمال صالح کرتے ہیں، اور بدترین لوگ وہ ہیں جو منافق ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں، اس طرح کے لوگ سب سے خراب لوگ ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر تم مومن ہو تو تمہارا اخلاق بھی بہت اچھا ہونا چاہیے، تمہارا اخلاق بھی بہت اچھا ہونا چاہیے، تب جا کر کے لوگ کہیں گے کہ ہاں یہ سچا اور اچھا مسلمان ہے، سچا اور اچھا مسلمان ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کی چند باتیں میں آپ کے سامنے جو اخلاق کا درس دیتی ہیں اس میں سے دو واقعات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. گرو جی پڑھ لیجیے. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما ابدا. آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تبلیغ کے دوران بہت سارے دشمن تھے، آپ کو پتا ہے، اور ان میں سے سب سے مشہور دشمن تھا ابو جہل. حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کا فرعون جو ہے ابو جہل ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے. اور اس کا نام ابو جہل اس لیے پڑ گیا کہ اس سے پہلے اس کا نام، اس کا لقب جو تھا، ابو الحکم تھا، اور اس کا اصلی نام ہے عمر ابن ہشام، عمر ابن ہشام، اور اس کو لوگ ابو الحکم کہتے تھے کیونکہ اس کو بہت دانشور سمجھتے تھے، بہت جو ہے ہوشیار اور اچھی سوچ رکھنے والا اور اچھے فیصلے کرنے والا سمجھتے تھے. لیکن جب سے اس نے حضور سے مخالفت کی تو اس کا نام ابو جہل پڑ گیا، اس کا نام ابو جہل پڑ گیا. معلوم یہ ہوا کہ سب سے بڑا نقصان ہے نبی کی مخالفت کرنا، سب سے بڑا نقصان ہے نبی کی مخالفت کرنا. بار کہ تو یہ حضور کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور اس نے کوئی بہانہ نہیں چھوڑا، کوئی طریقہ نہیں چھوڑا حضور کو نقصان پہنچانے کا، یا معاذ اللہ حضور کو قتل کر دینے کا. کئی بار اس نے بہت ساری سازشیں کی لیکن ناکام رہا. ایک بار اس نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو کس طرح پھنسا کر کے قتل کر دیا جائے، تو اس نے ایک سازش کی. اس نے خوب سوچا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو ہمیشہ حرص رہتا ہے کہ کافر جو ہے مسلمان ہو جائے، کسی طرح مسلمان ہو جائے، اور ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ کوئی انسان کلمہ پڑھے بغیر مر جائے گا، تو میں ایک ڈرامہ کر لیتا ہوں، ایک سازش کر لیتا ہوں، ایک نوٹنکی رچاتا ہوں کہ میں بہت بیمار ہو گیا ہوں اور میں مرنے کے قریب ہوں، تو وہ مجھ سے ضرور ملنے کے لیے آئیں گے، مجھ سے ضرور ملنے کے لیے آئیں گے اور اس بہانے میں ان کو قتل کروں گا. لیکن اس نے کیا کیا کہ پہلے اس کے گھر کے آنگن میں ایک کھڈا کھودا, گڑا کھودا. آپ لوگ کو پتا ہے کہ جنگلی جانور کو پکڑنے کے لیے, خاص طور پہ جو بڑے جانور ہوتے ہیں ان کو پکڑنے کے لیے, شکار کرنے کے لیے زمین میں کھڈا کھود دیا جاتا ہے اور زمین کے اندر جو ہے نوکیلی لکڑیاں لگا دی جاتی ہیں کہ جب وہ جانور اس میں گرے تو وہ زخمی ہو جائے یا مر جائے, اگر نہیں مرتا تو اتنا زخمی ہو جائے کہ باہر نہ نکل سکے, باہر نہ نکل سکے. تو بڑے جانوروں کو پھنسانے کے لیے اس طرح کی جو ہے وہ بچھائی جاتی ہے, وہ کھڈا کھودا جاتا ہے. اس نے کیا کہ اس طرح کے کھڈا اپنے آنگن میں کھودا اور اپنے اس کھڈے میں لکڑیاں سجا دی, نوکیلی لکڑیاں چھیل کر کے, کہ اس میں حضور نبی کریم آ کر کے گر جائیں گے تو پھنس جائیں گے اور معاذ اللہ مر سکتے ہیں. اور اس نے کیا کیا, اپنے آنگن کے پیچھے جہاں پر یہ کھڈا کھودا تھا اس کے تھوڑا پیچھے ایک چارپائی لگا دی اور اس پر لیٹ گیا, اس پر وہ لیٹ گیا اور بات مشہور کر دی کہ ابو جہل بہت بیمار, عمر ابن ہشام بہت بیمار ہے, حتیٰ کہ اتنا بیمار ہے کہ انقریب مر جائے گا, انقریب مر جائے گا. یہ بات شہرت پکڑ گئی, یہ بات مشہور ہو گئی, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے کانوں تک بات پہنچی. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ میں ابو جہل سے ملنے جاؤں گا, میں ابو جہل سے ملنے جاؤں گا. صحابہ کرام نے راز پوچھا, یا رسول اللہ آپ اس سے ملنے جا رہے, وہ بڑا دھوکے باز ہے, بڑا چال باز ہے, آپ کا بہت بڑا دشمن ہے, تو یہ بھی کوئی چال لگتی ہے اس کی. تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجھے تھوڑا سا بھی امید ہو کہ کوئی کافر مسلمان ہو جائے گا تو میں اس کے دروازے پر ایک بار نہیں سو بار جانے کو تیار, ایک بار نہیں سو بار جانے کو تیار ہوں. اس لیے کہ حضور نبی کریم حریص ہیں, وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی انسان جو ہے جہنم کی آگ میں جائے. تو اپنے سب سے بڑے دشمن کو بچانے کے لیے, جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے, ہمارے آقا کا اخلاق دیکھیے, سب سے بڑا دشمن ہے, گالیاں دیتا تھا, سازشی کرتا تھا, لیکن اس کی ہمیشہ حضور نے خیر خواہی کی, اس کے لیے خیر ہی چاہیے. آپ نے فیصلہ کیا کہ میں اسے ملنے جاؤں گا اور اس کو اسلام کی دوبارہ دعوت دوں گا, اس سے پہلے کہ وہ مر جائے, اس سے پہلے کہ وہ مر جائے اس کو دوبارہ اسلام کی دعوت دوں گا. پہلے بھی کئی بار دے چکے تھے, ناکام ہوئے, لیکن کہا نہیں ایک بار اور جاؤں گا میں. اس کو پتا چلا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم تشریف لا رہے ہیں, وہ بالکل چارپائی پہ لیٹ گیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب اس کے گھر کے دروازے کے پاس, آنگن کے پاس سے آنے لگے تو بڑا خوش ہوا کہ دیکھا کہ اب قریب آ جائیں گے, اب قریب آ جائیں گے اور اس کھڈے میں گر جائیں گے. کوئی کھڈے کے اوپر چٹائی وٹائی اس نے بچھا دی تھی تاکہ کسی کو نظر نہ آئے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس کی چارپائی کے قریب آنے لگے اور اس کھڈے کے قریب پہنچ گئے تھے تو یہ بہت خوش ہونے لگے کہ اب گریں گے, اب گریں گے. لیکن اسی وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے بتا دیا کہ آگے مت جائیں, یہ ایک سازش ہے, یہ ایک سازش ہے. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو بات سمجھ جیسی آ گئی, آپ نے اپنا رخ بدلا اور دروازے سے واپس جانے لگے. اب یہ جو تھا یہ چارپائی پہ لیٹے تھے, خوش ہو رہا تھا اور کہتا ہے آئیے محمد, آئیے محمد, اور جب دیکھنے لگا کہ جا رہے واپس پھر کھڑا ہو گیا کہ محمد محمد پکار رہے کہ آ جاؤ آ جاؤ, اور حضور کے پیچھے بھاگنے لگا. یہ بھول گیا کہ حضور کے اور اس کے بیچ میں ایک بہت بڑا کھڈا ہے, اور کہتے نا کہاوت ہے جو کھڈا کھودتا ہے اسی میں گرتا ہے, یہ منحوس جو ہے اسی میں گر گیا, یہ اسی میں گر گیا, لہو لوان ہو گیا. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے جہاں ان کو جانا تھا گھر کی طرف تشریف لے گئے. اب یہ اندر گرا, لہو لوہان ہو گیا, تکلیف میں, اب نے کھڈا کھودا تھا گہرا کہ کوئی انسان نکل نہ سکے, اب یہ بھی نہیں نکل سک رہا, یہ خود بھی نہیں نکل سکتا. اس نے آوازیں دی اپنے رشتے داروں کو, اپنے آس پاس والوں کو, مجھے بچاؤ بچاؤ. وہ آئے, اب کھڈا اتنا گہرا نہیں تھا کہ کوئی نکال ہی نہ سکے, باہر والا کچھ کو نکال نہ سکے. تو کھڈے کی منڈیر پر جا پہ جو کونا تھا اس پہ اس کے رشتے دار, اس کے دوست آئے اس کو باہر کھینچنے کے لیے. تو نظر آ رہا ہے کہ اس کو پکڑ کے باہر نکالا جا سکتا ہے, لیکن جب وہ انہیں ہاتھ ڈالا تو اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہا, اس کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہا. کیا عجیب بات ہے, ہاتھ نظر آ رہا ہے, ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہتے تو پکڑ نہیں پا رہا, ہاتھ میں ہاتھ آ ہی نہیں رہا. ان کا ٹھیک ہے, اپنی جو پگڑی ہے وہ اتارتے ہیں اور ایک پگڑی کو ٹائٹ کر کے اندر پھینکا. اب ڈسٹینس جو ہے کچھ چند انچ کا تھا, 6-8 inches کا ہوگا, 1-8 feet کا ہوگا. آپ کو پتا ہے پرانے زمانے میں لوگ بڑی بڑی پگڑیاں باندھتے تھے 6-6 gauge کی, من پر اگر 2 gauge کی بھی تھی تو اگر اس رسی کو پھینکا, رسی بنا کر کے اس پگڑی کو, کہ 4-6 inches کا ہی فاصلہ, چلو رسی پھینک دیتے, رسی پھینکی وہ پگڑی کو پھینکا, 6 feet کی یا 10 feet کی جتنی بھی کتنی رسی پگڑی, اس کے باوجود اس کے ہاتھ میں نہیں آئے, چھوٹی پڑ رہی. تو دوسرے کی پگڑی اتارتے ہیں, پگڑی سے پگڑی جوڑ کر کے واپس پھینکتے ہیں کہ اب پکڑ لے گا, اب بھی چھوٹی پڑ رہی. واپس تیسری جوڑتے ہیں, چوتھی جوڑتے ہیں, جتنی بھی لمبی کرتے جاتے ہیں وہ رسی اندر پھینکتے ہیں یا پگڑی اندر پھینکتے ہیں, پگڑی سے پگڑی جوڑ کر کے, رسی سے جوڑ کر کے, لیکن وہ کم ہی پڑتی جا رہی ہے. آخر کار ابو جہل اندر سے کہتا ہے کہ یہ تمہارا کام نہیں ہے, مجھے اس کھڈے سے صرف محمد ہی نکال سکتے, مجھے اس کھڈے سے صرف محمد نکال سکتے ہیں, ان کی وجہ سے میں گرا ہوں اور وہی مجھے نکال سکتے ہیں. اب دیکھیے, وہ جاہل تھا, جاہلوں کا باپ تھا, کافر مشرک مرا, لیکن اس کو پتا تھا کہ اگر اس مصیبت سے کوئی نکال سکتا ہے تو صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نکال سکتے ہیں, سرکار دو عالم ہی باہر نکال سکتے ہیں. عقیدہ اس کا یہ تھا کہ ہاں وہ نکال سکتے ہیں. کہتا ہے بھائی محمد کو بلاؤ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, ان کو بلاؤ. اب اس کے رشتے دار, اس کے جو دوست تھے وہ گئے سرکار کی پاس, حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ وہ کھڈے میں گر گیا ہے, لہو لہان ہے, اور اگر باہر نہیں نکالا تو اندر مر جائے گا. اب آپ سوچئے کہ اگر آپ کا کوئی سب سے بڑا دشمن ہو تو پہلے تو آپ اسے ملنے ہی جائیں گے, بھلے مرتا ہے مر جائے, بیمار ہے تو کیا میں کیا کروں, عیادت کے لیے بھی نہیں جانا, صحیح ہے نا. اور جس دشمن نے ابھی چند منٹوں پہلے آپ کو قتل کرنے کی سازش کی ہو, آپ اس کا منہ تک نہیں دیکھیں گے, آپ تو کہیں گے کہ بھائی مجھے تلوار دو تو میں اس کی گردن اڑا دوں, ہے نا, میں اس کی گردن ہی اڑا دوں. لیکن سرکار کا اخلاق عظیم دیکھیے, عظیمہ دیکھیے, کہ سرکار کے پاس جب وہ حاضر ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ کہتا یہ ہے کہ اگر آپ مجھے باہر نکال دیں گے تو میں ایمان لے آؤں گا, تو وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں جا کر کے اس کو بچاتا ہوں, میں اس کو بچاتا ہوں, اس کو باہر نکالتا ہوں. اب اندازہ کیجئے کہ چند منٹوں پہلے اس نے حضور کو قتل کرنے کی کوشش کی ہے, اس کے باوجود ہمارے آقا کتنے کریم اور کتنے رحیم اور کتنے حریص ہیں کہ کوئی جو ہے انسان جہنم میں نہ جائے, کوئی شخص جہنم میں نہ جائے. آپ تشریف لے گئے دوبارہ اس کے پاس, اس کے پاس لے گئے اور کھڈے کے سرہانے پر, کھڈے کے کونے پر جا اپنے بیٹھ کر کے اسے پوچھا کہ ابو جہل نکال لوں گا میں تجھے, لیکن تو ایمان لیا, پہلے تو ایمان لیا, کلمہ پڑھ لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اور میں اس کا سچا رسول ہوں. اس نے اندر سے آواز دی, یا محمد اگر تم مجھے باہر نکال دو گے تو میں ضرور کلمہ پڑھوں گا, اگر تم مجھے باہر نکال دو گے میں ضرور کلمہ پڑھ لوں گا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ اپنی پگڑی یا اپنا عمامہ شریف نکالا, نہ کوئی رسی استعمال کی, نہ پہلے جو انہوں نے رسیاں باندھ باندھ کر کے لمبی لمبی رسیاں بنائی تھی وہ استعمال کی, صرف اپنا ہاتھ آگے کیا اور ابو جہل کا ہاتھ پکڑ کر اس کو فوراً باہر نکال دیا, اس کو دفتن باہر نکال دیا. اب میں پوچھتا ہوں, جب ہمارے آقا اتنے قریب ہیں کہ ابو جہل کو بھی جو اس مصیبت سے بچا سکتے ہیں, اس کھڈے میں سے نکال سکتے ہیں, تو کیا ہمارے آقا کو, نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اعزاز نہ دیا ہوگا کہ ہم میں سے جو لوگ, اللہ نہ کرے کوئی جائے, کہ ہم میں سے جو بد نصیب ہو یا کم نصیب ہو جو جہنم میں چلے جائیں گے, کیا آقا کریم ہمیں نہ نکال سکے, ضرور نکالیں گے, ہمارا یقینا ہونا چاہیے کہ ضرور نکالیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی شفاعت اور اللہ تبارک کا دی دیو مرتبے کی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم اپنے گنہگار امتیوں کو جہنم سے ضرور باہر نکال دیں گے. درشی پڑھ لیا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد معاذ رضی اللہ کرم وعلی علی واصحابہ بارک وسلم دائن ولا. تو جب اس کو نکال دیا باہر ابو جہل کو, پھر حضور نے فرمایا کہ اب کلمہ پڑھ لو, تو اس کے نصیب میں ایمان نہیں تھا, اسے دوبارہ وہی بات کہی جو پہلے کہتا تھا کہ اب مجھے پکا یقین ہو گیا ہے کہ تم دنیا کے سب سے بڑے جادوگر ہو، تم سے بڑا جادوگر اور کوئی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر کے اس نے دوبارہ ایمان لانے سے معاذ اللہ انکار کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیے، جو بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا تھا کہ حضور کتنے حریص ہے کہ کوئی کافر جہنم میں نہ جائے، اور دشمنوں کے ساتھ حضور کا رویہ اور اخلاق کیسا ہے کہ جس نے چند منٹوں پہلے قتل کرنے کی کوشش کی ہے اس کی بھی مدد کرنے جا رہے، اور جو بیماری کا بہانہ کر رہا ہے کہ مر جاؤں گا بیمار ہوں آؤ ملنے کے لیے، اس سے بھی ملنے جا رہے ہیں۔ ہم میں سے کوئی ایسا ہے دل گردے والا کہ کسی دوست کو جو ہے ملنا چلا جائے، اس بیمار اچھی دوستی ہوتی ہے اس بیمار میں تب بھی نہیں جاتے، یار وہ میری کمر میں بھی درد ہے اور میرے سر میں بھی درد ہے اور یہاں بھی درد ہے اور بیگم سے وہ بولا ہے اور بچے کے لیے پینسل خریدنی ہے، یہ کام ہے وہ کام ہے۔ اور اگر دوست سے 10-12 سال پہلے کوئی کسی کام میں یا کسی بات میں تھوڑی سی دل چکنی ہو گئی ہے تو زندگی بھر منہ دیکھنے کو تیار نہیں، دوست ہے آپ کا بھائی، دشمن نہیں، مسلمان بھائی آپ کا۔ سوچے ہم کس درجے پہ ہیں اخلاق کے، ہم جو ہے اخلاق کے کس درجے پہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم ہے نا، غور کے اپنے بغل اپنے غریبا میں جھانک کے دیکھیں۔ دوسرا واقعہ سنے، آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ میں آپ نے تبلیغ شروع کی، اور مکہ میں جب اتنی کامیابی نہ مل سکی، بہت سارے لوگوں نے آپ کو جو ہے ساتھ نہیں دیا، چند صحابہ نے ایمان لے آئے، تو آپ نے سوچا جس جگہ پہ میں نے پرورش پائی ہے، جہاں پہ میں جوان ہوا ہوں، بچپنا جو میں نے گزارا ہے، اس جگہ پہ جاتا ہوں، وہاں کے لوگ مجھے پہچانتے ہیں، وہاں کے لوگوں کو میں اسلام کی دعوت دوں گا۔ وہ طائف کی طرف آپ نے رخ فرمایا، طائف کی طرف آپ طائف تشریف لے گئے، واقعہ بڑا مشہور ہے۔ وہاں پہ تین بھائی رہتے تھے جو طائف کے سردار تھے، طائف کے سردار تھے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے ساتھ اپنے خادم کے ساتھ طائف تشریف لے گئے کہ اگر یہ تین آدمی ایمان لے آئیں گے تو ظاہر ہے دوسرے لوگ بھی فالو کریں گے ان کو۔ جب ان سے بات کرنے گئے تو انہوں نے پہلے ہی پلان بنا لیا تھا کہ ہم کو ان کا مذاق اڑانا ہے، ہم کو ان کا مذاق اڑانا ہے۔ تو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دین دینے کے لیے گئے، اسلام کی دعوت، ایمان کی دعوت دینے کے لیے گئے، تو انہوں نے الٹی سلٹی باتیں کرنا شروع کر دی، اور جس طرح جس کو کوئی چیز نہ ماننی ہو تو مذاق اڑاتا ہے اور ٹھٹا اڑاتا ہے اور عجیب و غریب قسم کے سوال کر دیتا ہے کہ جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جس کی کوئی جواب دینے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہر کسی کو سمجھ میں آ جانا چاہیے، اس طرح کی بکواس کرنا، اس طرح کے سوال کرنا شروع کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ یہ لوگ جو ہے ان کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے کھولا نہیں ہے، تو آپ نے وہاں سے واپس آنا چاہا، لیکن ان کے دل میں اور بھی بغض تھا۔ انہوں نے اپنے گاؤں میں، اپنے شہر میں چند لڑکوں کو جمع کیا تھا، بدماش لڑکوں کو، کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کر کے باہر نکلیں گے تو آپ کو ان کو مارنا ہے، پتھر برسانے، مارنا ہے۔ وہ اس گھر کے باہر ان گلیوں کے اندر جمع ہو چکے تھے، اور جیسے ہی ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم وہاں سے باہر آئے تو انہوں نے پری پلان سوچے سمجھے منصوبے کے تحت حضور صلی اللہ تعالی وسلم پر پتھر برسا ہے، بہت پتھر برسا ہے، اتنے پتھر برسا ہے کہ آپ کے جسم کو پورا زخمی کر دیا، لہو لہان کر دیا، حتیٰ کہ سر مبارک سے بھی خون جاری ہو گیا، چہرہ مبارک خون سے لطپت ہو گیا، حتیٰ کہ کپڑے جو ہے خون سے لطپت ہو گئے، اور آپ کی نالین مبارک جو ہے اس کے اندر تک جو خون رس گیا تھا، اور آپ کو پتا ہے جب خون سوکھنے لگتا ہے تو چپکنے لگتا ہے، تو اتنا جو ہے نالین مبارک میں چپک گیا تھا، اتنا زیادہ رس گیا تھا کہ نالین مبارک جو ہے اس پیر سے چپک گیا، اتنا خون سرکار کے پیروں تک بہ چکا تھا، اور سرکار بار بار بیٹھ جاتے کہ آگے یہ لوگ پتھر نہ مارے، پھر آگے جاتے پھر سے پھینک کے باقی پتھر مارتے، حتیٰ کہ آخر کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جگہ سے باہر نکل آئے تو ایک مزرا ان کو نظر آئے، ایک فارم نظر آیا، اس کے اندر آپ لوگ داخل ہو گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خادم جو ہے اس باغ میں داخل ہو گئے۔ وہ باغ کا جو مالک تھا اس نے حضور کی خاطر تواضع کی، اور کہا بٹھایا اور اپنے خادم کو کہا کہ ان کی خدمت کرو، ان کی خاطر توازو کرو. جب خاطر توازو کرنے کے لیے وہ حاضر ہوا تو اس نے دیکھا کہ لہو روحان ہے سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، پہچانتا نہیں تھا، پہچانتا نہیں تھا. اس نے پانی لایا اور سرکار جو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اثر پر پانی بہایا، حتیٰ کہ پیروں پر نارائن سے چپک گئی تھی، تو اپنے ہاتھ سے حضور کے پیروں کو دھویا. اس نے حضور کے پیروں کو اس نے دھویا، اور جب زہرے اور کچھ انگور اور کھجور وغیرہ لا کر کے پیش کی کہ آپ کو نوش کروائی، بات چیت جب ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے؟ تو اس نے کہا میں متا کا رہنے والا، میں نے کسی گاؤں کا نام لیا کہ میں فلاں گاؤں کا رہنے والا ہوں، جو فلسطین میں وہ گاؤں ہے، اس گاؤں سے یہاں پر آیا. تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا اس گاؤں کے ہو، وہاں تو یونس بن متا بھی پیدا ہوئے تھے، یونس علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے تھے. تو اس کو بڑی حیرت ہوئی، اس کو بڑا عجیب لگا. اس نے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ یونس علیہ السلام وہاں پیدا ہوئے تھے؟ تو کیونکہ وہ گاؤں بالکل بے نام ہو چکا ہے اور وہاں کے کچھ ہی لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ یہاں پہ یونس علیہ السلام کسی زمانے پیدا ہوا، کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں. تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ یونس علیہ السلام اس گاؤں میں پیدا ہوئے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں. تو اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے نالے نے پاک کو چوما، سرکار کے قدموں کو چوما، اور اسی وقت کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ ایمان لے آیا. بہرحال یہ بات جو نہیں بتانی تھی، اس سے پہلے جو ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اس پہاڑی سے نیچے آ چکے تھے، لہو لہان ہو چکے تھے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جبریل علیہ السلام کو سرکار کی خدمت میں بھیجا. جبریل علیہ السلام کے ساتھ دو فرشتے تھے یا ایک فرشتہ تھا. جبریل علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، جن لوگوں کو آپ نے خیر کے لیے بلایا، ان کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اتنی ایک تکلیف اٹھائی آپ نے، انہوں نے آپ کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس خادم بنا کے بھیجا. وہ تو آپ نے خادم ویسے بھی آپ نے کہا ہے کہ مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے اور آپ سے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ حکم فرمائیں، آپ حکم فرمائیں، میرے ساتھ یہ پہاڑوں پر حاکم جو فرشتہ ہے یہ میرے ساتھ ہے، یا اکیلے تھے جبریل علیہ السلام، آپ اگر حکم فرمائیں تو طائف میں رہنے والے جتنے لوگ ہیں، طائف کے پہاڑوں کو اٹھا کر کے آپس میں پیس دیا جائے، تو طائف میں جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ یہ بے حرمتی کی ہے، یہ بدسلوکی کی ہے، ان پہاڑوں کو آپس میں پیس دیا جائے تاکہ یہ نیست تو نابود ہو جائے، ان کی نسل برباد ہو جائے، کبھی ان کو کوئی نام لینے والا رہے. یا رسول اللہ آپ حکم فرمائیں تو ہم یہ کر دیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جواب سننے سے پہلے آپ اپنے گھر بار میں جا کے، اگر آپ نے آپ کو کسی نے ایک تھپڑ مار دیا، ایک تھپڑ، یا آپ کو ایک گالی دے دی ہو، ایک تھپڑ مار دیا ہو یا ایک گالی دے دی ہو یا آپ کو برا بلا کہا ہو، تو آپ اس کے ساتھ اسی وقت کیا سلوک کریں گے؟ ایک تھپڑ مارا آپ اس کا ہاتھ پکڑ کے آپ ان کو دس تھپڑ نے دس گھوسے مارے ہے نا، کہ اس کو تو میں چکنا شروع کر دوں گا، اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا، اس کے ہاتھ پیر کاٹ ڈالوں گا، اس کو اندھا کر دوں گا، اس کی زبان کاٹ دوں گا، ہوتا ہے نا. اور پاکستان میں تو بہت زیادہ ہوتا ہے، پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے کہ بھائی بندوق نکالو، اس کی نسل کو ختم کر دو، پورے خاندان کو اڑا دو، اس نے میرے ساتھ یہ کیا ہے نا. اب آپ سوچیں اگر آپ کے ساتھ کوئی ایسا کرے، چند ہی منٹیں گزری ہوں کہ پورے گاؤں نے مل کر کے، پورے گاؤں کے بدماش لڑکوں نے مل کر کے اتنے پتھر برسائے ہو، بلا وجہ آپ نیکی کی دعوت دینے گئے تھے، کوئی دشمنی کا نہیں گئے تھے، آپ ان کے دشمن نہیں تھے، لیکن انہوں نے آپ کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ہے اور آپ کے پتھر برسائے ہیں، اتنے پتھر برسائے کہ لہو لہان ہو گئے ہیں آپ، آپ کی چپل جو ہے نالین شریف جو تھی سرکار کی، اس طرح آپ کی چپل تک خون بہ کر کے چپک گیا ہو، اور آپ کے پاس اختیار ہو، آپ کے پاس اختیار ہو بدلہ لینے کا، آپ کے پاس طاقت ہو، قوت ہو بدلہ لینے کی، تو آپ کیا کریں؟ تو آپ کیا کریں گے؟ دیکھیے یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہاتھ اٹھا کے بدعا کر دیتے تو طائف کے لوگ ہمیشہ کے لیے برباد ہو جاتے. یا صرف جبرائیل علیہ السلام کو کہتے کہ ہاں انہوں نے بہت بدسلوکی کیے پہاڑوں کا آپس 30 سال طائر کے لوگ اسی وقت نیست و نابود ہو جاتے مر جاتے ہیں نا. اور ایک تو ہوتا ہے جس کے پاس اختیار نہیں ہے, جیسے ہم اور آپ کو اگر ایسا کرے کوئی تو ہمارے پاس اتنی طاقت و قوت نہیں ہے, پھر بھی ہم بدوائیں دیں گے, ہم گالیاں دیں گے, کوشش کریں گے کہ دو چار پتھر ہم خود بھی اٹھا کے مارے یا ان کے بچوں کو جا کے پی ڈالے, ہوتا ہے نا. اور یہاں سرکار کے پاس اختیار ہے کہ اگر صرف ایک اشارہ کر دے, ایک اشارہ کر دے کہ ہاں یہ کرنا ہے تو اللہ کی قوت شامل ہے, فرشتے کھڑے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے, ہو جاتا اسی وقت ہو جاتا. لیکن قربان جائیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی کہ کرم نوازی پر, آپ کے اخلاق کریمانہ پر, آپ کے رحم دلی پر. آپ فرماتے ہیں اے جبریل اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی رحمت بنا کے بھیجا ہے, نبی رحمت بنا کے بھیجا ہے, میں ان سے بدلہ نہیں لینا چاہتا, میں ان کے اوپر عذاب نہیں ڈالنا چاہتا, مجھے امید ہے کہ آج نہیں تو کچھ دن بعد ان کی نسل میں سے اللہ کو ایک ماننے والے کلمہ پڑھنے والے پیدا ہو جائیں گے. الحمدللہ آج بھی طائف میں دیکھے, طائف کیا پورے سعودی عرب میں دیکھے مسلمانوں کی بھرمار ہے الحمدللہ رب العالمین. یا اگر سرکار جو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کو فیصلہ کر لیتے تو طائف میں اس زمانے سے لے کے آج تک جتنے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, کلمہ پڑھ لیا ہے, مسلمان ہوئے, مسلمان مرے, ان میں سے کوئی بھی انسان مسلمان پیدا ہی نہیں ہوتا. یہ میرے آقا کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے. اب سوچئے کتنا عظیم اخلاق ہے ہمارے آقا کا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ ابھی ابھی لوگوں نے آپ کو پتھر برسائے ہیں, گالیاں دی ہیں, نیکی کے بدلے آپ کے ساتھ بدسلوکی کی ہے, ان کے لیے آپ رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں, ان کے اوپر عذاب بھیجنے کے بدلے, ان کے اوپر بدوائیں دینے کے بدلے, ان سے بدلہ لینے کے بدلے آپ ان کے لیے رحمت کی دعائیں کر رہے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہ ایک اور واقعہ, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم ایک بار سفر میں تھے اور آپ غالباً جحفہ کے مقام پہ آپ نے پڑاؤ ڈالا, وہاں پہ آرام فرمایا تو آپ صلی اللہ تعالی وسلم کو بکرے کا گوشت کا ران کا حصہ, کیا بولتے ہیں شانے کا حصہ جو تھا وہ کھانا پسند تھا, گوشت میں دمبے یا بکرے کا آگے کا آگے کی جو ٹانگ جس کو شانہ کہتے ہیں وہ کھانا آپ کو پسند تھا, یہ بات مشہور بھی تھی کہ آپ کو یہ پسند ہے. تو جب آپ کے لیے کھانا پیش کیا گیا تو ایک یہودی عورت اس علاقے میں جو رہتی تھی اس کو پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم یہاں پر تشریف لائے ہیں. اس نے یہ کیا, یہودیہ تھی, اس کو تھا کہ کسی صورت میں ان کو قتل کرنا ہے, مار اللہ رب العالمین. تو ایک بہانے سے اس کو قتل کرنے کا بہانہ ملا کہ وہ آئے ہوئے تو میں ان کی دعوت کرتی ہوں, یا دعوت نہیں کرتی تو کم از کم کھانا بھیج دیتی ہوں. تو اس نے ایک بکرے کا ٹکڑا شانہ جو ہے پکوایا, اس میں زہر ملا دیا گوشت, اس نے گوشت میں زہر ملا دیا اور کہا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو میری طرف سے پیش کیا جائے. چلی گئی, سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کے سامنے اس کو پیش کیا گیا. اب کہا یہ جاتا ہے مختلف روایتیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس میں سے ایک لقمہ اٹھا کے کھا لیا, اور کسی روایت میں آتا ہے کہ جب آپ نے لقمہ توڑا تو آپ نے واپس رکھ دیا. بہرحال یہ ہے کہ لقمے کو, اس گوشت کو ہاتھ ضرور لگایا, تو جیسے ہی اس گوشت کو ہاتھ لگایا ہے یا منہ میں ایک نوالا اس کا رکھا ہے تو گوشت میں جان آ گئی, بول پڑا یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے, مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. اب اندازہ کیجیے کہ بکرا کب کٹ گیا ہوگا اور پک گیا, بھن گیا, اس میں زہر ملا دیا, زہر انسان کھاتا تو مر جاتا ہے, اور بکرے کو تو پہلے ہی مار دیا تھا, ان کو بھون دیا تھا, اس میں زہر بھی ملا دیا تھا, لیکن اس گوشت کو ہمارے آقا کا ہاتھ لگتا ہے تو اس میں زبان آ جاتی ہے, اس میں جان آ جاتی ہے, خود بول پڑتا ہے وہ کھانا کہ یا رسول اللہ مجھے مت کھائیے, مجھ میں زہر ملا, مجھ میں زہر ملا ہوا ہے. بہرحال آپ نے ایک نوالا تعاون فرما لیا, نہیں کہا, یہ مختلف حدیث ہے. تو آپ نے پوچھا کہ یہ گوشت کس نے بیچا ہے, آخر کار تحقیق کی گئی, اس عورت کو بلایا گیا, اس عورت کو بلایا گیا اور اس عورت کو پوچھا گیا, حضور نے پوچھا کیا تو نے اس میں زہر ملایا, کیا تو نے اس میں زہر ملایا. اب حضور کو پتا ہے, ورنہ تو ایسے تو نہیں کوئی بول جاتا کہ بھائی پوچھو بھائی زہر تو نہیں ملایا, پھر اس کو ڈائریکٹ پوچھتے ہیں تم نے زہر تو نہیں ملایا نہیں پوچھتے اس کو، پھر کیا تو نے اس میں زہر ملایا ہے؟ اس میں آپ کا مطلب یہ ہے کہ حضور کو پتا ہے کہ زہر ملا ہو. اب اس عورت کا ہمارے آقا کے بارے میں عقیدہ اور ایمان دیکھیے. ہے وہ یہودی، ہے وہ یہودی، لیکن اس کو پتا ہے کہ اس شخص کا اخلاق اتنا بہترین ہے کہ اس سے اچھا اخلاق دنیا میں کسی کا ہے ہی نہیں. وہ کھلم کھلا سچ کہتی ہے کہ ہاں میں نے ملایا ہے، ہاں میں نے ملایا. کیوں کہتی ہے؟ اور ایسے میں تو اس کو پتا ہے کہ وہ اکیلی ہے، اور صحابہ کے حضور کے جان نثار یہاں موجود ہے، سب کے پاس تلواریں ہیں. اگر میں سچ بول دوں گی تو گردن اڑا دی جا سکتی ہے، گردن اڑا دی جا سکتی ہے. لیکن اس کو یہ پتا ہے کہ اگر میں سچ بھی بول دوں گی نا تو محمد اتنے کریم ہے کہ مجھے قتل کرنے کا حکم نہیں دیں گے. یہ اس کا عقیدہ ہے. ہوتے ہیں غور کریں کہ اس کا عقیدہ یہ ہے کہ میں سچ بھی بول دوں گی تو یہ مجھے قتل نہیں کرنے کا حکم دیں گے، کیونکہ یہ اتنے اچھے ہیں، ان کا اخلاق اتنا بہترین ہے کہ یہ ان سے نہیں ہوتا، یہ ان سے نہیں ہوتا. اس نے ڈٹائی سے جواب دیا کہ ہاں میں نے اس میں زہر ملایا ہے. صحابہ کرام اسی وقت بول پڑے، یا رسول اللہ اس کو سزا دیتے، اس کو قتل کرتے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس کو معاف کر دیا ہے. اب اندازہ کیجئے کہ جس نے ابھی چند سیکنڈ پہلے آپ کو زہر کھلایا ہو، آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں؟ آپ اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ آپ اس کو زندہ چھوڑیں گے؟ آپ تو کہیں گے اس کی بوٹی بوٹی بنا دو، اس کو جو ہے کتوں کو کھلا دو، اس کو زندہ نہیں چھوڑنا ہے. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو وہ یہودیہ پیر پکڑ کر کہتی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دیکھیے ہمارے آقا سرور عالم نور المصطفی نور المجسم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی اخلاق کے چند نمونے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے، کہ کتنے اونچے اخلاق کے ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم ہیں. اب ایک بات یہاں پر تحقیق کے طور پر میں آپ سے پوچھتا ہوں، کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے، یتیم کی زندگی گزاری، یتیم کی زندگی گزاری، اور 40 برس تک آپ نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اعلان نبوت نہیں فرمایا. لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ نبوت اور اللہ کی محبت اور اللہ کا قرب جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو اس زمانے سے حاصل ہے جس زمانہ شروع ہوا تھا جب کوئی اور چیز پیدا ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی نہیں تھی، حضور کی ذات کے علاوہ کسی اور شے کو پیدا نہیں کی تھی، اس وقت سے سرکار نبی ہے اور اللہ کے حبیب ہے صلی اللہ تعالی وسلم. لیکن 40 برس تک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نبوت کا اعلان نہیں فرماتے. کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ اچانک حضور کو نبوت ملی، یہ سوچنا بھی غلط ہے معاذ اللہ، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے بڑے کام کو اچانک نہیں کرتا، اس کی تو پلاننگ بہت پرفیکٹ ہے. اور جس شخص کو مکہ اور طائف کے پتھر بچپن میں سلام کرتے وقت صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، کیا اس کو نہیں پتا ہوگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس کو بے شک پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ تعالی وسلم، ہے نا؟ درخت سلام کریں، حجر سلام کریں، اس کو تو پتا ہے کہ میں اللہ کا رسول. لیکن اللہ کی مشیت یہ ہے کہ 40 برس تک نبوت کا اعلان نہیں کرنا ہے، اور 40 برس تک اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی، وحی نہیں آتی. اور اگر آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو پھر غار حرا میں جا کر کے اتنے دنوں تک امت کے لیے رونا کیوں؟ اتنے دن کے لیے، اتنے دنوں تک بار بار گھر ہیرا میں جا کر کے اتنے دنوں تک امت کے لیے رونا تھی، اور اسی جگہ پہ جانا تھی، پتا تھا کہ وہاں پر وہی آنے والی ہے، پتا تھا کہ وہیں پر وہی آنے والی ہے. بار لے کے اور بات ہو گئی. تو 40 برس تک اعلان نبوت نہیں کیا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے، تو 40 برس تک طائف کے لوگوں نے اور مکہ کے لوگوں نے حضور کو دیکھا، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا. کہ بچپن کیسا ہے،
ہاں
لڑکپن کیسا ہے، جوانی کیسی ہے، ادھیڑ عمر کیسی ہے، یتیم کی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مجبور ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں، اکیلے ہو کر کے کہیں جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ سوچتے رہتے ہیں، ہاں اور جوان ہوتے ہیں تو کبھی کوئی غلط کام نہیں کرتے، نگاہ اٹھا کر کسی کو دیکھتے نہیں ہیں، کبھی شراب کو چھوتے نہیں ہیں، کبھی کسی بت کی پوجا نہیں کرتے، کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولتے، کبھی کسی سے لڑائی نہیں کرتے، ہر کسی سے وعدہ وفا کرتے ہیں، کبھی کسی کا مال گصب نہیں کرتے، تجارت کرتے ہیں تو ایسی خالص تجارت کرتے ہیں کہ اس میں حرام کا شائبہ تک نہیں آتا، جس سے وعدہ کرتے ہیں اس سے وعدہ وفا کرتے ہیں، لوگ امانت دے جاتے ہیں تو آپ امانت پوری پوری واپس کرتے ہیں، جو بات کہتے ہیں وہ کر کے بتاتے ہیں، جس سے ہاتھ ملاتے ہیں تو ہاتھ اس وقت تک نہیں چھڑاتے جب تک کہ سامنے والا نہ چھڑا دے، کبھی کسی کو گالی نہیں دیتے، کبھی کسی پر غصہ نہیں کرتے، کبھی کسی کی پیٹ پیچھے برائی نہیں کرتے، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرتے، کبھی کسی گندے کام میں ملوث سوچ بھی نہیں سکتے، حتیٰ کہ حضرت اسود جب کعبے پہ لگانا ہوتا ہے تو کہتے کہ محمد کو بلاؤ، اس سے اچھا کوئی نہیں، اس سے اچھا کوئی نہیں ہے، کعبے میں انتظار کرتے ہیں کہ آج صبح جو ہے حضرت اسود لگانا ہے، حضرت اسود لگانا ہے، قبیلوں میں لڑائی ہو جاتی، قبیلوں میں لڑائی ہو جاتی کہ حضرت ہم لگائیں گے ہم لگائیں گے، آخر کار فیصلہ نہیں ہو پاتا تو کہتے ہیں کہ اب انتظار کرتے ہیں، فجر ہونے والی ہے، صبح کا ٹائم جیسے ہوگا جو سب سے پہلے مطاف میں داخل ہوگا اسی کو کہیں گے کہ حضرت اسود لگاؤ، تو سب سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تشریف لے جاتے ہیں، اس وقت تشریف لے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں ماشاء اللہ اس سے اچھا آدمی نہیں ہو سکتا تھا حضرت اسود لگانے کے لیے، تو حضرت اسود جب لگایا جاتا ہے تو حضور کہتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں لگاؤں گا، تمام قبیلے والے ایسا کریں کہ ایک چادر لائیں، اس کے بیچ میں حضرت اسود کو رکھیں، اور سارے قبیلے والے جو ہے وہی چادر کو لیتے ہوئے جائیں، اور آخر میں حضرت اسود کو میں اپنے ہاتھوں سے اندر لگاؤں گا، تو سب کو پتا تھا کہ اس سے اچھا انسان جو ہے مکہ میں ہے ہی نہیں، مکہ میں ہے ہی نہیں، روشی پلی اللہ محمد صحابہ مبارک وسلم دائماً ابدا. تو 40 سال تک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت نہیں کرتے، پھر ایک دن آتا ہے، وحی نازل ہوتی ہے، اس کے بعد حکم ہوتا ہے کہ اب آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کعبے کے پاس صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، لوگوں کو جمع کرتے ہیں اور اعلان نبوت نہیں کرتے، پہلے ایک چیز پوچھتے ہیں لوگوں سے کہ اے لوگوں بتاؤ کہ میں کیسا ہوں، لوگوں بتاؤ کہ میں کیسا ہوں، لوگ کہتے ہیں یا محمد آپ بہت اچھے ہیں، آپ صادق ہیں، آپ صادق الوعد ہیں، آپ امین ہیں، آپ امانت دار ہیں، آپ کی ایسی ایسی اوصاف، تمام اوصاف بیان کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ کیا میں سچ کہتا ہوں، ہاں بڑے سچے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں، لوگوں سے یہ کہوں، کیونکہ میں ایک پہاڑی کے اوپر کھڑا ہوں اور تم پہاڑی کے نیچے کھڑے ہو، اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج ہے جو انقریب تم پر حملہ کر دے گی، تم پر حملہ کر دے گی، تو کیا تم میری بات پہ یقین کرو گے، کیا تم میری بات پر یقین کرو گے؟ تو سب مل کر عرض کرتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں کریں گے، آپ نے زندگی میں کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے، آپ تو صادق الوعد ہیں، آپ اتنے سچے ہیں، آپ اتنے اچھے ہیں، آپ کی بات پہ تو ضرور یقین کریں گے، آپ کی بات پہ تو ضرور یقین کریں گے. تو اب یہ دیکھیے اس میں ایک نقطہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کس پہ کھڑے ہیں، پہاڑ پہ کھڑے ہیں، چھوٹی ٹیلا ہے صفا کی، ٹیلے پہ آپ تشریف رکھتے ہیں، اوپر کھڑے ہیں اور باقی لوگ نیچے کھڑے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ نبی کا مقام اونچا ہوتا ہے، عام لوگوں کا مقام نیچے ہوتا ہے، اور اس مقام کی وجہ سے حضور کہتے ہیں کہ پیچھے جو چیزیں ہیں وہ میں دیکھ رہا ہوں یا دیکھ سکتا ہوں، تو جو کچھ میں بتاؤں گا اس پہ تم یقین کرو گے یا نہیں؟ تو معلوم یہ ہوا کہ نبی جو ہے ایسے مقام پہ ہوتا ہے کہ اس طرف بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، اس طرف بھی دیکھ رہا ہوتا ہے، دنیا کے حالات بھی دیکھ رہا ہوتا ہے اور آخرت کے حالات بھی دیکھ رہا ہوتا ہے. دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ بھی اس کو پتا ہے، اور آخرت کی جو خبریں اللہ کی طرف سے آنے والی ہوتی ہیں وہ بھی اس کو ہی ملتی ہیں، اسی کو خبر ہوتی ہے، وہ بھی اسی کو خبر ہوتی ہے. تو ادھر بھی اس کو ہے معاملہ اور ادھر سے بھی اس کا معاملہ جڑا ہوا ہے، غیب سے بھی معاملہ جڑا ہوا ہے اور ظاہر سے بھی معاملہ جڑا ہوا ہے. جو چیز پہاڑ کے اس طرف لوگ کھڑے ہیں ان کو پیچھے کا نظر نہیں آ رہا، وہ ان لوگوں کے لیے غیب ہے، لیکن جو پہاڑ کے اوپر کھڑا ہے اس کے لیے وہ غیب نہیں ہے، اس کے لیے تو وہ آیا ہے. اس کے لیے وہ غیب نہیں ہے، اس کے لیے وہ آیا ہے. وہ غیب کی خبریں دیکھ رہا ہے، غیب کی خبریں اس کو پتہ چل رہی ہے، تبھی تو اس کو نبی کہتے ہیں. نبی کو کہتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ جس کو وہ چیزیں پتا ہو جو عام لوگوں کو پتا نہیں ہے، اور پھر وہ ان کو اس کی خبر دے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی اصحابہ بارک وسلم دائم رب العالمین. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم جب پوچھتے ہیں تو کس بنیاد پہ پوچھتے ہیں؟ کہ اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک فوج کھڑی ہے اور وہ عنقریب تم پہ حملہ کر دے گی تو تم میری تصدیق کرو گے یا نہیں؟ وہ سب کہتے ہیں ہاں ہاں ضرور کریں گے. تو ایک مقام آ چکا تھا، ایک مقام آ چکا تھا کہ مکہ کے لوگ جو ہے حضور کو پوری طرح پرکھ چکے تھے، پوری طرح پرکھ چکے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان عام نہیں فرمایا جس وقت تک لوگوں نے حضور کو نہ پہچان لیا ہو. پہلے جس وقت تک حضور کو نہ پہچان لیا ہو کہ ان سے اچھا کوئی نہیں، ان سے سچا کوئی نہیں، ان سے امانت دار کوئی نہیں، ان سے زیادہ وفا کرنے والا کوئی نہیں، ان سے زیادہ محبت سے پیش آنے والا کوئی نہیں، ان سے اچھے اخلاق والا کوئی نہیں، ان سے اچھا اور کوئی ہے ہی نہیں، ان سے سچا کوئی نہیں، نہ کبھی جھوٹ بولتے ہیں، نہ کبھی غیبت کرتے ہیں، نہ چگلی کرتے ہیں، نہ کسی سے بدلہ لیتے ہیں، ہمیشہ سب سے بھلائی کرتے ہیں، بیوہ اور مسکینوں کا اور یتیموں کا سہارا ہے، ان سے اچھا کوئی نہیں ہے. اللہ نے سب سے پہلے محمد کی ذات کو پیش کیا ہے. قرآن کا اور اپنا توحید کا کلمہ پڑھوانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں پیش کیا. قرآن تو کہتا ہے کہ ایسی ایک سورت، قرآن جیسی ایک سورت تو لے آؤ، قرآن جیسی ایک سورت لے آؤ، یا دس آیتیں لے آؤ، یا ایک سورت لے آؤ، چیلنج ہے قرآن کے اندر. لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور چیلنج پیش کر دیا کہ اس کا چیلنج تو میں بعد میں اتاروں گا، پہلے اس کے جیسا کوئی انسان تو لے آؤ، کوئی ایک انسان ایسا تو لے آؤ جو اس کی صفات کے ہزاروں صفتوں میں سے ایک صفت میں برابری کر سکتا ہو، ایک صفت میں برابری کر سکتا ہو. ان کے اخلاق کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے سامنے پہلے پیش کیا. اس کے بعد جب سب لوگوں نے سمجھ لیا کہ ان سے اچھا کوئی نہیں، ان سے بہترین اخلاق والا کوئی نہیں، تو یہی اللہ کے رسول ہو سکتے ہیں. جب وہی آئے گی تو ان کے پیچھے چلنا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے، ان کی بات کو ماننا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے سب سے پہلے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کو دنیا کے سامنے تعارف کرایا کہ اس چلتے پھرتے قرآن پہ پہلے ایمان لے آؤ، اس چلتے پھرتے قرآن کو اپنا لیڈر مان لو، اس سے اچھا کوئی نہیں ہے یہ مان لو، اس کے بعد جو میں قرآن بھیجوں گا اس سے آہستہ آہستہ ایمان لے کے آنا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو پہلے ہی نبوت کا اعلان فرما دیتا، حضور کو پتا تھا کہ میں نبی ہوں. بہت سارے واقعات گزرے بچپن میں بھی، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام تو چند دنوں کے ہی تھے، تو اللہ قوم نے جب پوچھا بیوی مریم سے کہ یہ کیا کیا ہے تم نے اس بچے کو لا کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا اعلان بچپن ہی میں فرما دیا. خود عیسیٰ علیہ السلام ایک یا دو دن کے ہیں، بچپن میں اپنی ماں کی گود میں یا پنکھڑے میں سے فرماتے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے اس نے کتاب عطا فرمائی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا عیسیٰ علیہ السلام کی طرح یا یحییٰ علیہ السلام کی طرح یا دوسرے انبیاء علیہ السلام کی طرح بچپن ہی سے آپ کی نبوت کا اعلان فرما دیتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا کہ پہلے محمد کی تعریف ہو جائے، اس سے لوگ متعارف ہو جائیں کہ یہ کیسا ہے، اس کے بعد ضرور کی بات مانیں گے. درود شریف پڑھیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم علی دین کرم والی وصحابہ بارک وسلم دائم ابدا. تو عرض میں کرنا چاہتا تھا میرے بھائیوں کہ اخلاق کے قریب آنا ہمارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے جیسے ہیں، اس اخلاق کو اگر ہم پیش کریں تو کوئی بعید نہیں کہ سخت سے سخت دل والا کافر بھی آپ کے اخلاق کو دیکھ کر کے آپ کے نبی پر ایمان لے آئے, آپ کے نبی پر ایمان لے آئے, اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لے اور اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول ماننا شروع کر دے, اور آپ کے اپنے گھر کے اندر چین سکون و تمانیت حاصل ہو, آپ کے ماحول میں چین سکون و تمانیت حاصل ہو. اس لیے کہ اب بہترین اخلاق والے جو لوگ ہیں وہی سب سے بہترین لوگ ہیں, وہی سب سے بہترین لوگ ہیں. اس پر اعلیٰ حضرت عظیم الوقت شاہ احمد رضا خان فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے, تیری خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو یعنی اخلاق کو, تیری خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا. یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اخلاق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ عظیم ہے آپ کا اخلاق, اور آپ کے جسم کو سب سے خوبصورت انسان بنا کے آپ کو بھیجا ہے. تیری خلق کو حق نے عظیم کہا, تیری خلق کو حق نے عظیم کیا, کوئی تجھ سا ہے نہ ہوگا شاہ, کوئی تجھ سا ہے نہ ہوگا شاہ, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم, تیرے خالق حسن و ادا کی قسم. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ سے اچھی محبت عطا فرمائے, اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی پیروی نصیب فرمائے, ان کے اخلاق کریمانہ میں سے ہمیں بھی کچھ اچھے اخلاق اپنانے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق کرے. ہما علیہ الا البلاغ المبین.